بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة وقال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. جیسا کہ آج تقریر کے ابتدا میں مسلسل تین آیتوں کی تلاوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس درس میں ہم مسائل کا بیان کم اور ایک خاص عنوان پہ گفتگو زیادہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی پابندی کی کوشش بھی کی جائے گی. آج کے اس درس کے بعد دو درس اور باقی بچ رہے ہیں تو یہ بات ایک طرف بڑی اچھی ہے کہ کراچی میں کوئی درس تو ایسا ہے کہ جس میں لوگ مسائل کو زیادہ سننا چاہتے ہیں, لیکن دوسری جانب بعض ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جو حصول ثواب کے لیے یہاں آتے ہیں کبھی کبھار مسائل کو کم کرنا بھی ضروری ہے. اب تک جو ہمارے تین درس ہو چکے ہیں ان میں مسائل کا بیان زیادہ ہے اور آئندہ دو درس میں بھی یہی, اس لیے آج تھوڑی سی قربانی مسائل سے محبت رکھنے والوں کو دینا پڑے گی. لیکن خیر پہلے آج کے مسئلے, ایک سوال ایسا پوچھا گیا کہ جس کا جواب اس وقت اور اس درس میں ممکن نہیں, لیکن اس مسئلے کا فقہی حل وہ پیش کیا جا سکتا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ اس جمعے کو اور یا پھر آئندہ جمعے کو انجمن خدام القرآن کے جمعے والے درس میں آ جائیں گی, لیکن یہاں اس وقت مختصر جواب. تحریر کیا گیا ہے کہ ہم لوگ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھتے ہیں اور اسی طرح مغرب اور عشاء بھی, جبکہ ہم امام مظلوم نے کربلا ظہر کی نماز الگ پڑھی تھی اور عصر کی الگ, اور غیر شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے نمازیں ملا کے پڑھنا شروع کی. تو فرماتے ہیں یا فرماتی ہیں کہ ذرا اس مسئلے پر روشنی ڈالیں. دیکھیے یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے لیکن مختصر ہی کہ ہم جو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا ملا کے پڑھنا استحباباً ہے یا جوازاً؟ یعنی نمازیں اسلام نے پانچ رکھی, فجر کی نماز تو بالکل الگ, زہر اور عصر جو ملا کے ہم پڑھتے ہیں یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں, مستحب ثواب اس کا. اسی طرح مغرب اور عشاء میں, تو مغرب اور عشاء میں تو تقریباً تمام شیعہ علماء کا فتویٰ کہ ملا کے پڑھنا جائز ہے لیکن الگ پڑھنا بہتر, مستحب اور ثواب اور بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے. مغرب اور عشاء ہمارے یہاں تمام مراجع اس بات کے قائل ہیں موجودہ دور میں, اور پوری تاریخ میں دیکھیں تو اکثریت. تو ہم جو مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں یہ ثواب کم کرنے والا عمل ہے لیکن جائز ہے. اور ظہر اور عصر اس میں ذرا اختلافی مسئلہ, بعض مراجع جیسے مرحوم آغائے خوئی اور آغائے روحانی، ان کے نزدیک ظہر اور عصر میں ملا کے پڑھنا بہتر مستحب. لیکن بعض مراجع جیسے آغائے گلپائے گانی مرحوم اور آغائے سیستانی، وہ فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو بھی الگ پڑھنا بہتر ہے، ملا لیں تو اجازت، لیکن اس کی تاکید اور ثواب نہیں. امام خمینی پہلا فتویٰ ان کا یہی تھا کہ ظہرین کی نماز کو الگ پڑھنے کا ثواب زیادہ، لیکن بعد جب فتویٰ انہوں نے تجدید کیا اور اس کو بدلا تو وہی آغائے خوئی والا نظریہ آ گیا تھا کہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے. تو ایک بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ ہمارے یہاں نمازیں ملا کے پڑھنے اور الگ الگ پڑھنے کہیں بھی حرام اور واجب والا پہلو نہیں، یعنی ہم اس بات کے قائل کہ نمازیں الگ کر کے پڑھنا بہتر، لیکن نہ اتنا سخت مسئلہ کہ الگ ہی کرنا پڑیں گی اور نہ اتنا سخت مسئلہ کہ ملا کر ہی پڑھنا پڑیں گی. جبکہ اس کے برعکس دوسرے مسلمان اس مسئلے میں سختی کے قائل ہیں کہ نمازیں الگ الگ ہی پڑھنا، ملا لی تو آپ کی کوئی ایک نماز غلط، یعنی غلط تو نہیں ہے حرام. اگر آپ نے عصر کی نماز ظہر سے ملائی تو وہ باطل، وقت عصر نہیں آئے، اور ظہر کی نماز اگر عصر سے ملا دی تو ظہر آپ نے قضا کی جس کا گناہ آپ کو ملے گا. لیکن یہ ان کا مسئلہ، لیکن اگر فقہی سے ہٹ کر کلامی انداز میں یعنی مناظراتی انداز میں دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام کا یہ عمل برادران اہل سنت کی اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ رسول نمازیں الگ بھی پڑھتے تھے اور ملا کر بھی پڑھتے تھے. اور جب پوچھا گیا کہ آخر کیوں، تو وہی جواب دیا راوی جو آپ نے اپنے سوال میں غیروں کا اعتراض لکھا، جواب یہی دیا. راوی کو چھوٹا موٹا نہیں، ابن عباس، وہ یہ کہتے ہیں راوی نے ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں، تو کہا لسہولت علی الامہ، تاکہ امت کے لیے قیامت تک نماز پڑھنا سہل ہو جائے. تو اگر یہ کہا جاتا کہ جی آپ لوگوں کی سہولت کی وجہ سے آپ نے یہ کیا، تو ہم نے سہولت کی وجہ سے وہ کیا کہ جو واقعا رسول نے ہم کو عطا کیا. چنانچہ انہوں نے ایک جملہ اور لکھا کہ آپ ساری نماز ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ لیتے، اگر یہ سہولت رسول ہم کو دے جاتے تو ہم یہ بھی کرتے. یعنی یہ سہولت کے دو نمازیں ملا کے پڑھو خود ساختہ نہیں، خدا ساختہ. تو جتنی سہولت وہ دیں گے اتنی سہولت ہم لیں گے. تو جس طریقے سے اگر خود انہیں سے یہ سوال کر کہ آپ سفر میں نمازیں چھوٹی کیوں کر دیتے، تو حضر میں بھی چھوٹی کر دیا کریں، تانوں کے ذریعے سے نہ شریعت پہ عمل ہو سکتا ہے نہ مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے. ان کے یہاں بہت سارے مسائل، جیسے مسئلہ حج، حج میں وہ بھی ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھتے، اور اگر آج ایک مسئلہ ان کے یہاں نکلا کہ نہیں بھائی خیمے میں پڑھو تو الگ پڑھنا، مسجد نمیرا میں جا کے پڑھو تو ملا کے پڑھنا، تب بھی مغرب اور عشاء میں تو ان کا اتفاق ہے کہ ملا کے پڑھو. اگر تانوں کے ذریعے سے کام چلے تو ہم بھی تانا دے سکتے اور کہہ سکتے کہ جب وہاں ملا کے پڑھتے ہو تو ہر جگہ کیوں نہیں پڑھتے ہو. لیکن بہرحال اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوتے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ مخالف یہ اعتراض کریں گے کہ کون سی حدیث میں لکھا، آپ تو بغیر حوالے کے پڑھ گئے، تو اتنی ساری حدیثیں ہیں لیکن مختصراً یہ کہہ دیا جائے کہ آغائے تیجانی جن کے نام سے اب کون ناواقف، آغائے تیجانی جو دوسری کتاب آئی تھی اس کے اندر انہوں نے جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ملانے کے بارے میں وہ ساری حدیثیں جمع کی. اور چونکہ ہر مذہب والا اپنے علماء کے اسٹائل سے مانوس ہوتا، تو آغائے تیجانی ایک طویل عرصے غیر شیعہ رہ کر تشیعوں میں آئے، لیکن لکھنے کا انداز، استدلال کا انداز، کتابوں کے حوالے، وہ تو جو زندگی بھر کی مشق ہے اسی کے اعتبار سے، اس لیے وہ کتاب برادران اہل سنت کو پڑھوانا زیادہ مفید ہے. اس کا انداز وہی ہے جو وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور چونکہ جس ہال یہ درس ہو رہا اسی سے متعلقہ کیسٹ لائبریری بھی ہے اور بک لائبریری بھی، تو یہ کتاب آپ کو وہاں بھی مل جائے گی. آگے بڑھتے ہیں, بات تو بہت لمبی ہو جائے گی. دوسرا سوال کہ ہم نے کہیں یہ سنا کہ شادی بیاہ کے موقع پر اگر نامحرم نہ ہو تو میوزک کے ساتھ گانا گا سکتے ہیں, کیا یہ بات درست؟ اچھا اب انہوں نے آگے خود بھی لکھا کہ جبکہ اسلام میں گانا الگ حرام ہے, میوزک الگ حرام ہے. پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا کہ مجلسوں میں جو مسائل آپ سنیں, کتابوں میں جو مسائل آپ پڑھیں, درس میں جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں, ان مسائل کو عمل کرتے وقت ایک باریک نقطے کا خیال کیا جائے, وہ یہ کہ بیان کرنے والا سارے مسئلے صحیح بیان کر رہا, لیکن جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ جس مرجع کی میں تقلید میں ہوں یہ مسئلہ ان کا بھی, اس وقت تک کسی بھی عالم اور کسی بھی مجتہد اور کسی بھی مجلس اور کسی بھی درس کا مسئلہ آپ منع بھی نہیں کر سکتے کہ غلط ہے, اور عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر صحیح ہے تو میں عمل کر رہا ہوں. نہیں, آپ منع اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا وہ کسی ایسے مجتہد کا فتویٰ بتا رہے کہ جن کی تقلید میں آپ نہ ہو لیکن ان کی تقلید ہوتی ہو. لیکن دوسری جانب اگر وہ صحیح مسئلہ بتا بھی رہے تو آپ کے لیے بالکل بیکار. خصوصیت کے ساتھ آج تک جب اجتہاد ایک مرتبہ بہت وسیع ہو گیا, جس کے نتیجے بعض بہت سے ایسے نئے مسئلے آئیں کہ واقعا ہم جس کو حرام سمجھتے آئے بعض مجتہدین نے اس کی اجازت دے دی گرچہ ہمارے لیے وہ قابل عمل نہیں, بلکہ جن مجتہدین کے مسئلے قابل عمل ان کے بھی کچھ ایسے مسئلے آئیں کہ جن کو آسانی سے یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا. اب عیسائی کی طہارت کا مسئلہ اتنا سخت مسئلہ بنا کہ جس وقت پہلی مرتبہ حوض آغا محسن الحکیم نے اسے پیش کیا تھا تو اتنا سخت رد عمل ہوا کہ آغا محسن الحکیم ایک شخصیت کا نام, ایسی شخصیت کہ ان کے زمانے میں تقلید میں مخالفت کا امکان ہی ذہنوں میں نہیں تھا, ان کے لیے بھی اس مسئلے اس انداز سے بیان کرنا مشکل بنا دیا گیا تھا. جب آغا خوئی نے جان کا مسئلہ پیش کیا تھا, یہ سارے وہ مراجیاں جن کی تقلید رائج تھی ان کے مسئلے, جب امام خمینی نے ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا تھا تو اب یہ ان کے مسئلے بہت عجیب عجیب تھے. تو آج کل بات اور مجتہدی, جیسے میں اس سے پہلے کہتا رہتا ہوں, ہندو کی طہارت کا مسئلہ ایک ہے مسئلہ, دوران حج بجائے حج میں قربانی کرنے کے اپنے شہر کراچی میں آ کے قربانی کر دیں, اور مردہ مجتہد کی تقلید شروع کرنے کا مسئلہ, اور لڑکی کے بلوغ کی عمر 12 یا 13 سال ہونے کا مسئلہ, غرض یہ کہ سلسلہ. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسئلہ ممبر سے غلط بیان ہوا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ آپ اس مرجع کی تقلید میں نہ ہو. فی الحال جو مراجع مشہور ہیں انہوں نے آواز والے گانے شادی بیاہ میں جائز قرار دیا انہی دو شرطوں کے ساتھ, نامحرم نہ سنے اور اس گانے کے میٹر میں کوئی خلاف شریعت اور خلاف اخلاق باطل نہ ہو. شادی بیاہ کے کچھ گانے بڑے بےہودہ ہیں, یعنی گانے کی خرابیوں کو چھوڑتے ہو واقعا اس میں ایسے ہنسی مذاق اور ایسے جملے کہ جسے ایک شریف انسان عام حالات میں برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نثر میں جو بات اگر آپ کہیں تو فوجداری کیس ہو جائے اور سر پھٹ جائے, نظم میں چل جاتی, لیکن شادی بیاہ کے گانوں میں کچھ حد سے زیادہ پڑ جاتے. مجھے نہیں معلوم کہ گجراتی زبان کے گانے کیسے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ہندوستان کے علاقے یو پی میں شادی بیاہ کے گانوں خصوصاً سمدھیوں پر کچھ ایسی چوٹیں ہوتی تھیں جو بہت کھلی کھلی ہوتی تھی. آج کی کچھ مخصوص فلمیں ہیں ان میں بھی وہ مناظر نہیں ہوں گے کہ جو گانوں میں بتا دیے جاتے ہیں نام لے کر. تو اگر میٹر میں خرابی نہیں تو اجازت ہے, لیکن آواز والے گانے. پھر بعض مراجع امام خمینی اور آقای خامنہ جی انہوں نے فرمایا آلات موسیقی اگر خاص موسیقی کے لیے نہیں بنائے گئے تو ان کے ذریعے بھی میوزک جائز، گانا پلس میوزک، تو یہ فتویٰ صحیح. لیکن تقریباً امام خمینی اور آقای خامنائی کے مقلدوں کے لیے، لیکن آقای کوئی روحانی سیستانی، حتیٰ یہ کہ آقای عراقی اور آقای گلپائگانی بھی اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں. تو جو سنا آپ نے صحیح سنا، لیکن اپنے مرضی کا فتویٰ میری اس گفتگو سے چیک کر لی. سوال، مرحوم کی قضا نماز کیا گھر کے سارے آدمی مل کے پڑھ سکتے ہیں؟ مثلاً بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا، وہ آپس میں تقسیم کر لیں ایک ایک مہینے کی نماز. جبکہ اچھا یہ ایک سوال اور پھر پوچھا گیا، اور اگر ان لوگوں پر اپنی قضا نماز بھی باقی ہے، یہاں پر مسئلے میں وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے جو آج کے پہلے مسئلے میں آ چکی. وہ کیا غلط فہمی؟ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز واجب ہے، اور اتنی ہی واجب ہے جتنی اپنی نماز، جو اپنی قضا نمازیں کی وہ اور باپ کی قضا نماز بالکل برابر کی حیثیت رکھتی. یہ ویسا ہی مسئلہ کہ جیسے ایک آدمی اپنی ظہر کی نماز بھی قضا کرے اور مغرب کی بھی، اور آ کر ہم سے پوچھے کہ دونوں نمازیں قضا ہے، ترجیح کس کو دی جائے؟ بڑے بیٹے اکثر پوچھتے کہ ہماری بھی قضا ہے، باپ کی بھی قضا ہے، ترجیح کسے دیں گے؟ یہ ترجیح کا مسئلہ ہی نہیں، بالکل برابر. ظہر کی نماز اگر ہم نے اپنی قضا کی اور مغرب کی بھی تھی، اور کوئی آگے پوچھے کہ ظہر کی نماز پہلے پڑھنا ہے کہ مغرب، تو ہم کہیں گے دونوں پڑھنا، اور دونوں ہی برابر کی حیثیت رکھتی. اسی طرح بڑے بیٹے کے لیے تو اپنی اور باپ کی نماز بالکل برابر ہے، کوئی اس میں ترجیح نہیں. لیکن واجب بڑے بیٹے پر ایسا نہیں ہے کہ باقی بیٹوں کے لیے حرام ہے، نہیں، یہ ایک نیک کام ہے، مرحوم کا بوجھ اتارا. چنانچہ مرحوم کی قضا نماز معاشرے میں کوئی بھی مومن پڑھ سکتا، بلکہ بعض مراجع تو کہتے ہیں جیسے امام خمین کہ 12-13 سال کے نابالغ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑھ ہر ایک سکتا ہے، ہر ایک کو اجازت ہے، لیکن اگر نہیں پڑھی دوسروں نے تو خدا قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا تم نے کیوں نہیں پڑھی، اور بڑے بیٹے نے اگر نہیں پڑھی تو قیامت میں اس جس طرح اپنی قضا نماز کا سوال ہے، اس طرح باپ کی بھی قضا نماز کا سوال ہے. اب یہ تو ذرا میں نے سمجھایا، آئیے مسئلے کا مختصر جواب کہ جی ہاں، مرحوم کی قضا نماز اگر دیگر افراد خانہ پڑھنا چاہیں اور تقسیم کر کے پڑھنا چاہیں تو سب کو اجازت ہے، بلکہ سب کے لیے ثواب. ایک مہینے کی آپ، ایک مہینے کی ہم، لیکن اسی طرح تقسیم کریں مہینے کے حساب سے تو کوئی حرج نہیں، اور جتنی نمازیں یہ لوگ پڑھ لیں اتنا بوجھ بڑے بیٹے پر سے اترتا جائے گا. دوسرا سوال کہ اگر اپنی قضا نماز، ہاں یہاں پہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر شریعت میں موجودہ مجتہدی روزے کی طرح نماز میں بھی قائل ہوتے کہ جس پر اپنی قضا نماز ہے وہ کوئی سنت نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی سنت، تو مرحوم کی قضا نماز بڑے بیٹے کے علاوہ باقی پر زیادہ سے زیادہ سنت کہلائے. وہ تو یقیناً جیسے روزے کا مسئلہ ہے، ویسا اگر نماز کا ہوتا تو کوئی اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب آپ کی قضا نماز ہے پہلے اسے پڑھیے، لیکن چوں نمازوں میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ پر اپنی قضا ہو تو اسے آپ ایک طرف پینڈنگ میں ڈال کر، لیکن یہ نیت یہ پڑھنا ضرور ہے، دوسری بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ جن پر قضا نمازیں ہیں وہ بھی مرحوم کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، اور جن پہ کوئی قضا نماز نہیں وہ بھی. ایک جملہ میں نے یہ کہہ دیا کہ تقسیم مہینوں کے حساب سے کی جائے، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن کبھی کبھار کسی مسئلے کو واضح نہ کیا جائے تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض جگہوں پہ ایک طریقہ ہے کہ شاید آپ کے ہاں نہ ہو تو آپ کو عجیب لگے، لیکن ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی ذمہ داری لیتا ہے میں مرحوم کی ساری ظہر کی نمازیں پڑھوں گا, اور ایک کہتا ہے میں مرحوم کی ساری عصر کی نمازیں پڑھوں گا. وہ غلط ہے. کیوں؟ جس نے عصر کی ذمہ داری لی, جب تک اسے پتا نہ ہو کہ اس دن کی ظہر کی پڑھی جا چکی, اس دن کی عصر کی نہیں پڑھ سکتا. مسئلہ سمجھنے والوں کے لیے اتنا واضح ہو گیا ہوگا کہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, لیکن مختصر سے اشارہ. فرض کیجئے کہ ہم نے ذمہ داری کہ مرحوم کی ستمبر کی قضا ظہر میں پڑھوں گا, اور اس نے ذمہ داری لی کہ ستمبر کی عصر میں پڑھوں گا. اب پہلی ستمبر کی ظہر جب تک ہم نہ پڑھیں, وہ پہلی ستمبر کی عصر نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ ہر دن میں اس دن کی ظہر پہلے ہو عصر بعد میں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں. اچھا, ہمارے یہاں خواتین اور مرد قرآن میں یہ طریقہ رکھتے, قرآن پڑھنے میں یہ طریقہ رائج, جس کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹائم بچانے کے لیے ایک پارا کھول لیا, اس پارے کا لیفٹ سائڈ کا پیج ایک عورت پڑھ رہی ہے, رائٹ سائڈ کا پیج ایک عورت پڑھ رہی ہے, اور اس طرح کر کے پارا ختم کیا جاتا. تو جس نے آیت نمبر 1 سے 10 پڑھ, اب وہ 11 سے 20 نہیں پڑھے گا, 1 سے 10 پڑھی پھر 21 سے 30 پڑھے گا, ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا ہوا, ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا ہوا. اور این ممکن, بلکہ این ممکن کیا ہوگا, کیا کہ مرحوم کے نام پر آیت نمبر 1 کا ثواب لکھا گیا, پھر آیت نمبر 11 کا, اور پھر آیت نمبر 2 کا, اور پھر آیت نمبر 12 کا, قرآن کی ترتیب بدل جائے. تو یہ فقہ میں ایک مسئلہ آتا کہ کیا مرنے والے کے لیے اس ترتیب کو بدل کے قرآن پڑھنا جائز یا کوئی ثواب نہیں. علماء کہتے ہیں کہ واجب کا مسئلہ اس وقت ہوگا اگر آپ نے قرآن پڑھنے کے پیسے لیے, پیسے لیے تو قرآن کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے, لیکن پیسے نہیں لیے ویسے ہی جا رہے تو آپ نے قرآن واجب ہی نہیں. چنانچہ اگر معاذ اللہ آپ نے غلط قرآن پڑھ لیا اور اس کو ثواب نہیں دیا تو آپ گناہگار نہیں, آپ نے پیسے نہیں لیے, آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کے لیے آپ صحیح قرآن پڑھیں. تو جس طرح قرآن میں رائج ہے اس طرح نمازوں میں یہ رائج ہے کچھ علاقوں کہ ایک آدمی کہتا میں ظہر ظہر پڑھ دوں گا, ایک کہتا میں عصر عصر پڑھ دوں گا. تو یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس میں غلط ہو جائے گا. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ایک آدمی کہتا میں ستمبر کی پڑھوں گا, ایک کہتا اکتوبر, اس میں کوئی حرج نہیں. حتیٰ یہ کہ اکتوبر کی پہلے ہو جائے ستمبر کی بعد میں کوئی خرابی نہیں ہے. اچھا, انہوں نے گزارش کی تھی کہ لمبے جواب کی ہمیں ضرورت نہیں, پھر بھی ذرا جواب لمبا ہو گیا. سوال نمبر 2, مرحوم کے قضا روزے گھر کے افراد رکھ سکتے جب ان پر اپنے قضا روزے بھی, جس کے لیے مرحوم کے قضا روزے واجب ہیں, یعنی بڑا بیٹا وہ تو خیر رکھ سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے یہ قضا روزے ایسے ہی ہیں جیسے میرے اپنے قضا روزے. یعنی جس پر قضا روزے ہو وہ کوئی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن واجب روزہ رکھ سکتا ہے. اگر ہم پر کوئی قضا روزہ تو ہم 27 رجب کا یا 13 رجب کا یا 3 شعبان کا سنت روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن اگر ہم پہ کوئی اور قضا, کوئی اور واجب, تو ہمارے قضا روزے واجبات میں رکاوٹ نہیں بنے. چنانچہ مرحوم کے بڑے بیٹے پر مرحوم کے قضا روزے واجب, یہ رکاوٹ نہیں. ہاں, اب بات آئی کہ بڑا بیٹا تو نہیں پڑھ رہا یا اس کا بوجھ بٹانے کے لیے لوگ آگے آئیں. میں اس کے آخر میں ایک مسئلہ اپنی طرف سے بتاؤں, اور بہت اہم مسئلہ نہیں, اتنا اہم تو نہیں ہے لیکن میرے حساب سے اہم, پبلک کے حساب سے بالکل غیر اہم. اور وہ یہ, ابھی وہ نہیں, ابھی یہ مسئلہ مکمل. تو اب یہ بچا کہ جو باقی وارث وہ تو قضا روزے نہیں رکھ سکتے مرحوم, کیونکہ جس پر اپنے قضا روزے ان وارثوں کی بات, وہ سنت روزہ نہیں رکھے. اور مرحوم کے قضا روزے بیوی پر, بیٹی پر, چھوٹے بیٹے پر واجب تو نہیں, یہ نہیں رکھ سکتے. اب اگر ٹیکنیکلی رکھنا چاہتے ہیں اور کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کوئی ٹیکنیکل راستہ دکھا دیں, تو دو راستے ہیں جس سے مرحوم کے قضا روزے وہ وارث بھی رکھ سکتے ہیں جن پر عام حالات میں پابندی ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ فی الحال موجودہ مراجع یہ کہتے ہیں کہ جس پر قضا روزہ وہ روزوں کی منت مان کر روزوں کو واجب کر سکتا ہے, اور جب واجب ہو گئے روزے تو قضا روزے, سنت کے لیے رکاوٹ ہے واجب کے لیے نہیں. چنانچہ فرض کیجئے کہ آپ کا دل 27 رجب کا روزہ رکھنے کو چاہ رہا اور وہ سارے مسائل کے باوجود کہ بھائی 27 کو آپ قضا روزہ رکھ لیں 27 کے روزے کا ثواب مل جائے گا آپ کو, نہیں پھر بھی آپ کا دل چاہ رہا کہ 27 رجب کا روزہ میں اپنا قضا والا نہ رکھوں, خاص 27 کی نیت سے رکھوں, آپ منت مان لیں کہ اگر اللہ نے مجھے 24 گھنٹے کی زندگی عطا کی تو میں اس کے شکرانے میں 27 رجب کا روزہ رکھوں گا. اب یہ 27 رجب کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ واجب ہو گئے. میں یہ بتا دوں کہ بہت سارے مراجع اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ سنت کو واجب بنا کے اگر رکھ رہے ہیں تو بیکار, لیکن بات ہو رہی ہے ان 3-4 مشہور مراجع جن کی تقلید میں اکثریت, یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ طریقہ, اور یہ وہ طریقہ کہ جس سے آدمی سفر میں بھی بعض اوقات روزے رکھ سکتا, لیکن سفر کا مسئلہ بڑا ٹیکنیکل ہے ضرور, کہ اگر کوئی آدمی منت مان لو کہ اگر خدا نے مجھے مکے جانے کا موقع ماہ رمضان میں دیا تو میں شکرانے کے لیے 3 روزے وہاں رکھوں, اب 3 دن رہے گا, 3 دن میں روزے رکھ سکتا ہے اور اعتکاف کر سکتا, لیکن ذرا یہ ٹیکنیکل اس کو چھوڑ دیں. تو پہلی بات یہ کہ مرحوم کے دوسرے وارث مرحوم کے قضا روزوں کو اگر اپنے آپ پر واجب کر لے تو یہ امکان, واجب کا ایک طریقہ منت کہ آپ یہ منت مان, جس طرح آپ یہ منت مان سکتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مومن کو 500 روپے دوں گا, اسی طرح اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مرحوم کے 50 روزے رکھوں گا, جس طرح پیسے دے کے مدد ہو سکتی ہے کسی مومن, اسی طرح سے روزے رکھ کے بھی مدد ہو سکتی ہے, یعنی یہ منت مانی جا سکتی ہے, ایک تو یہ طریقہ. اور دوسرا طریقہ یہ کہ بڑے بیٹے پر مرحوم کے قضا روزے واجب تو ہیں لیکن وہ چاہے تو پیسے دے کے کسی اور سے رکھوا سکتا, باقاعدہ ڈیلنگ ہو جائے بڑے بیٹے سے کہ یہ باپ کے روزے ہم رکھیں گے 1 سال کے, مگر ہم کو اتنی اجرت دے دو. اجرت کتنی چاہے وہ ایک غالباً اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا, میری انگریزی پہ نہ جایا کرے, ایک ٹوکن منی 5 روپے دے دینا, 5 روپے کے لیے تو ہم 1 گھنٹے کا روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں, کیا ویلیو ہے آج کل 5 روپے, لیکن طے ہو گیا کہ 30 روزے رکھیں گے 5 روپے دے دیں اجارہ, یہ بھی ایک مسئلہ اس کے ذریعے بھی رکھے جا سکتے ہیں. اچھا اب یہ تو ہو گئے آپ کے سوالات جس کا تعلق مرحوم کے قضا روزوں سے تھا. اب ایک مسئلہ میری جانب سے سن لیجیے, وہ بالکل اس موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن اتنا ہٹا ہوا بھی نہیں, اور وہ یہ کہ یہ ساری صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے کہ بھائی واجب بڑے بیٹے پر دوسرے بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. غالباً اگر اس میں یہ پہلو ہے کہ مرنے والے کا عذاب جتنے جلد ختم ہو, اگر ہم نے سب کچھ بڑے بیٹے پہ چھوڑ دیا تو بڑا بیٹا انتہائی دیندار ہو کر باپ کے 20 سال کے قضا روزے رکھنے میں 10 سال لگا دے گا, 5 سال لگا دے گا, اس کی مجبوری, بے دین ہے تو چھوڑے, دیندار بھی ہے تو قضا روزے اور نماز کے لیے امور معاش کو درہم برہم نہیں کیا جا سکتا. قضا نماز واجب فوری نہیں اپنی, ایک دلیل یہ بھی آتی کہ اگر قضا نماز واجب فوری اور کوئی 5 سال کے قضا نماز پڑھ کے بیٹھا ہے فوراً پڑھ, کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے, سوئے گا کہاں سے, کہیں سے, تو اب اگر بڑا بیٹا دیندار بھی ہے تو 5 سال لگائے گا, شاید گھر والوں کے دل میں خیال آ رہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال تک ہمارے مرحوم عذاب میں, تو کیوں نہ ہم سب مل کے یہ کام جلدی جلدی کر دیں. اگر یہ پہلو ہے تو اس کا ایک آسان حل بتاتا ہوں. کیا حل؟ کہ مرنے والے پر قضا نماز اور روزے کا بڑا بوجھ, اور بڑا بیٹا اگر پورا سیریس بھی ہو تب بھی کچھ ٹائم تو لے گا, چلیں فرض کیجئے 5 سال نہیں وہ 6 مہینے لے, مگر 6 مہینے تو باپ پہ عذاب آئے. اگر یہ ہم چاہتے ہیں بالفور ہاتھ کے ہاتھ آج یہ عذاب ختم ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ ہے, مگر لوگ اسے نہیں مانیں گے. بتائیے کہ فی الحال ہمارے علماء اور مراجع جو شریعت نے اختیارات دیے لوگ اتنے اختیارات سے بھی غیر مطمئن. کیا ایک مولوی کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا؟ تو یہ ایک تو نیا اختیار, لیکن مسئلہ بتایا جا رہا. جن کو مذاق اڑانا ان کو بھی مذاق کے لیے بھی کچھ موضوع چاہیے نا, ایک نیا موضوع آج یہ شروع کر دیجئے. اور جن کو عمل کرنا ہے ان کے لیے بھی وہ یہ کہ اگر آپ نائب امام یا اس کے نمائندے سے ڈیلنگ کر لیں, مثلاً یہ 10 سال کی باپ کی قضا نماز ہے, اتنے پیسے لے لیے اور ان کے ہاتھ میں چلا گیا پیسہ, اب چاہے نماز پڑھتے پڑھتے 20 سال گزر گئے, فوری فوری یہ مانا جائے گا کہ جیسے مرحوم کا عذاب ختم ہو گیا فوراً. جس طرح خمس میں آپ پہ اگر 10 لاکھ خمس باقی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہر سال 50-50 ہزار روپے کر کے دوں اور آپ دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کی حیثیت نہیں ہے, اس میں شریعت بھی کہہ رہی ہے حیثیت کے مطابق, لیکن خود سے دے رہے ہیں تو آپ کا عذاب 20 سال تک تو چلے گا, ہر سال 50 ہزار کا گناہ معاف ہوگا باقی رہے. اور اگر آپ یہی بات جا کے نائب امام کے وکیل سے کر, پیمنٹ وہاں بھی 20 سال میں کر, لیکن جس دن آپ نے ان سے جا کے بات کی کہ میں نے خمس نہیں دیا, یہ 10 لاکھ میرے اوپر ہے, آپ مصالحت کر, انہوں نے مصالحت کر لی, جس کا آخری جملہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ قسطوں میں دینا لیکن ہماری تمہاری مصالحت ہو. مصالحت ہو گئی کا مقصد گویا ان کے ہاتھ میں 10 لاکھ آ گئے, آپ کا گناہ معاف ہو گئے. تو یہ ایک اصول ایسا کہ اگر آپ شریعت کے با اختیار نمائندے سے بات کر اور اس کی طرف سے کوئی آپ کو مہلت مل گئی تو آپ کا گناہ وہیں ختم. اچھا اگر مزید اس مسئلے کے بارے میں کسی کو معصوم کا کوئی جملہ سننا, ویسے یہ میرا انداز نہیں ہوتا, میں یہ عادت ڈلوانا ہی نہیں چاہتا مومنین کو کہ مسائل کے اندر دلی, لیکن اگر اس میں کسی کو واقعہ پڑھنا تو بہت ہی مشہور دلچسپ اور اس موضوع کے لیے نہیں اور موضوعات کے لیے پڑھا جانے والا واقعہ, حاجی علی بغدادی کا واقعہ, مفاتی تک کے اندر یہ واقعہ, وہ علی بغدادی جو کاظمین کی زیارت کے لیے گئے, راستے میں ان کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی لیکن اسی انداز میں کہ اس وقت پتا نہیں تھا کہ میں امام سے مل رہا ہوں, وہ بعد میں پتا چلا, وہ بعد میں پتا چلا. تو اب اس میں انہوں نے امام سے کئی سوال کیے, ملاقات امام نامی کتاب میں بھی حاجی علی بغدادی کا واقعہ اور مفاتیح الجناح میں بھی حاجی علی بغدادی کا واقعہ اور میرے کیسٹوں میں بھی, اور آپ کی یہ ساری ضروریات سپر مارکیٹ میں پوری ہو جائیں گی, یعنی اس نجفی حال میں کتاب چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی, کیسٹ چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی. تو خیر اس کے اندر ایک جملہ یہ کہ قضا نماز اور روزے کے حوالے سے کہ اس زمانے میں مرجی شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام, تو امام نے حاجی علی بغدادی کو بھیجا یا شاید حاجی علی بغدادی پہلے ہی ان کو قضا نماز روزے کے پیسے دے کے آ جائے, تو کوئی مسئلہ امام نے کہا ہو گیا بس گناہ معاف ختم معاملہ. یہ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں, تفصیل آپ کو مفاتی کی لسٹ دیکھ لیجئے, کاظمین کی زیارت کے بعد میں کہیں حاجی علی بغدادی کا واقعہ, لیکن اس واقعے سے ہٹ کر اپنی جگہ یہ قصور کہ قضا نماز اور روزے کا بوجھ بہت زیادہ لگ رہا اور آپ گئے اور آپ نے جا کے مثلا آگا سیستانی کے دفتر نجف میں یہ پیسے دے دی, تقریباً سارے مراجے کے آفیسز بھی یہ پیسے لیتے, روزہ تو آپ رکھوا سکتے, نماز پاکستان میں پڑھوانا بہت مشکل ہے اور خدا معلوم لوگ کتنی لاپرواہی سے یہ واجبات ادا کرتے ہیں, تو کیا ان کے ذہن میں خیال ہوتا. تو کوشش کریں کہ اس ڈیل میں کہیں نائب امام آ جائے, کیونکہ آپ نے بڑے ہی مقدس عالم سے بھی یہ بات کی, اگر وہ نائب امام یا ان کے وکیل نہیں تو جتنے سال میں وہ نماز پڑھیں گے صحیح نماز اتنے سال بعد عذاب معاف ہو, اور نائب امام سے بات ہو گئی تو ابھی عذاب معاف, چاہے نماز پڑھوانا بھی وہ 1 مہینے بعد شروع کرے. آخری سوال, کیا حالت حمل میں طلاق دینا یا لینا جائز؟ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کس کی ذمہ داری؟ یہ ایک ایسا سوال کہ جس کے دونوں سرے معاشرے کے اندر غلط مشہور ہے. کیا کوئی عورت پیگننٹ ہو تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیسے عوام میں یہ مشہور کہ حامل عورت کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں, غلط ہوتا. اگر کوئی عورت حمل سے, یہ دوسری بات کہ کوئی یہ سوال کر لے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ حاملہ کیسے,
وہ چیزیں تو سینسر کی زد میں آتی ہیں چاہے وہ درسی میں کیوں نہ ہو. تو وہ حاملہ کیسے ہو گئی اللہ جانے, بہرحال ہو گئی حاملہ اور پھر شادی کرنا چاہتی ہیں تو کوئی قباحت نہیں. حالت حمل چاہے حمل اس وقت تک پتا نہ چلا اور چاہے پتا بھی چل گیا پھر بھی نکاح پڑھا جا سکتا ہے اور وہ نکاح بالکل صحیح. چونکہ میں نے بعض ڈراموں یا ڈائجسٹوں کی کہانیوں کا خلاصہ جو سنا مومنین, تو بڑی لمبی کہانی بنا کے آخر میں یہ ثابت کرتے وہ نکاح ہی غلط اس لیے کہ وہ عورت حاملہ تھی. نہیں ایسا نہیں, حمل میں نکاح جائز چاہے حمل کسی کا بھی ہو. اور اسی طرح طلاق, طلاق میں بھی یہ مشہور ہے کہ حامل عورت کو تو طلاق دی ہی نہیں جا سکتی. اور بہت ساری ایسی کہانی شوہر بیوی میں جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, یہ ہو گیا, بعد میں پچھتا ہے ہر طرف دوڑے دھوپے, پتا چلا یہ تو ہو گیا طلاق کا مسئلہ سیپریشن, مگر آخر میں ٹیکنیکل پوائنٹ نکلا کہ وہ تمہاری بیوی اس وقت حاملہ تھی, طلاق ہی نہیں. یہ بالکل غلط. طلاق میں بھی حمل رکاوٹ نہیں, بل طلاق کو آسان کرنے والی چیز ہے حمل. وہ کیسے؟ وہ ایسے, یہ باقاعدہ فقہی مسئلہ کہ اگر کسی عورت کو طلاق ملے تو طلاق کے بعد اسے عدہ رکھنا ہے سوائے پانچ عورتوں. نابالغ کو طلاق ملے تو عدہ نہیں, یا عیسیٰ کو طلاق ملے تو عدہ نہیں, شوہر سے تعلقات ہی نہیں ہوئے تھے, خالی نکاح پڑھا گیا تھا اور طلاق ہو گئی تو کوئی عدہ نہیں, اور جسے تین طلاقیں مل چکی ہیں اس سے عدہ نہیں. اور ایک اور عورت, کچھ چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں, بہرحال یہ ساری عورتیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی. ہر عورت کو عدہ رکھنا, عدہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً تین مہینے. لیکن حاملہ عورت کو اگر طلاق دی گئی اس کا عدہ مہینے مہینے نہیں, ویسے تو مہینے کسی کا بھی نہیں, وہ عورت کا جو ماہانہ نجاست کا سسٹم وہ عدہ. جب عورت طلاق کے بعد تیسری مرتبہ نجاست دیکھے اس کا عدہ ختم, جس کو عام طور پہ ڈھائی تین مہینے لگ جاتے ہیں. حاملہ عورت کا عدہ ہے وضع حمل, ڈلیوری. باقاعدہ مسئلہ یہ کہ حاملہ عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اس کا عدہ ہے اس کی ڈلیوری. کسی نے پوچھا کہ حدیث ہے امام کی, مولا اگر کسی حاملہ عورت کو طلاق دی گئی جب نو مہینے پورے ہو چکے اور کسی وقت بھی یہ ڈلیوری ایکسپیکٹڈ, الفاظ میرے ایکسپیکٹڈ اور ڈیلیوری مت ڈھونڈیے گا حدیث میں, پوچھا گیا مولا بالکل کسی وقت متوقع, ادھر سے گئے طلاق پڑا گیا اگلے دن پتا چلا کہ بچہ ہو گیا, امام نے کہا عدہ ختم. تین مہینے والا عدہ تین گھنٹے میں ختم ہو جاتا, وضع حمل خود عدہ ختم کر دی. چنانچہ جب پورے حمل سے عورت, تین گھنٹے بھی میں نے ذرا زیادہ کر دی, پبلک ہو سکتا ہے ڈیمانڈ کرے کہ کچھ کم نہیں ہو سکتا, ہاں کم بھی ہو سکتا, ادھر سے گئے طلاق مکمل ہوا, کون ہم نے کہا آپ اور ادھر مقصد وہاں ہاسپٹل کے اندر وضع حمل ہوگی, کن کے بعد, کن کے ساتھ نہیں, کن کے بعد, کون ہم نے کہا وضع حمل ہوگا اس عورت کا عدہ ختم. ایک منٹ, دو منٹ, پانچ منٹ میں عدہ ختم ہو, وضع حمل ہوا عدہ ختم. کون سی نو مہینے والی عورت؟ تو اس میں یہ مسئلہ بھی نہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں, کیا وہ جو مسئلہ ہے کہ حمل میں طلاق ہو سکتی تو ایسا حمل جو پتا نہیں ہوگا ایک مہینے دو مہینے کا, جی نہیں, مسئلہ ہے کہ نو مہینے کا حمل بھی تو طلاق ہو بھی جائے گی اور آسان بھی ہو جائے گی. کیونکہ باقی جو طلاقیں ہوتی ہیں جس میں عدہ رکھنا ہوتا ہے, عورت کے سر پہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ عدے کے دوران اگر شوہر رجوع کر دے اور کہے میں طلاق توڑتا ہوں تو طلاق ٹوٹ جائے گی. تب طلاق کے بعد بھی تین مہینے عورت ہر وقت ڈر رہی, کسی وقت بھی شوہر چاہے تو مجھے بلا سکتا, لیکن اگر وضع حمل کے ذریعے عدہ ختم ہوا دو منٹ کے بعد ختم, اب شوہر کو کوئی حق نہیں. تو اتنا واضح مسئلہ حدیثوں سے بھی ہے اور مسائل فتووں سے بھی مستحد کہ کوئی اس میں شک کی گنجائش, لیکن جس سے سنیں ہر ایک یہ کہتا ہے کہ حمل کی طلاق تو باطل. مجھے تجسس ہوا کہ اس قسم کے سوشل پرابلم بعض اوقات کہتے حنفی کے مسئلے ہمارے یہاں آ جاتے, شاید یہ ان کا مسئلہ, ان کے علماء سے پوچھا, انہوں نے بھی کہا جی ہمارے یہاں حمل کی طلاق باطل نہیں, اور سیم مسئلہ کہ ادھر ڈیلیوری ہوئی اور عدہ بھی ختم ہو گیا, اتنا اہم نو مہینے کا حمل تو بالکل باطل. تو خیر یہ میں اتنی تفصیل میں اس لیے چلا گیا کہ یہ غلط فہمی ہمارے ہاں بہت زیادہ، اور یہ مسئلے بھی وہ کہ جسے لوگ آسانی سے سن لیتے ہیں. اب یہ قضا، نماز، روزہ کتنے بورنگ مسئلے لگ رہے تھے. میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، کتنا دل افتا رہا تھا کہ کیا چھیڑ دیا مولانا نے، لیکن یہ طلاق نکاح کے مسئلے سن لیے جاتے. اچھا اب آئیے ایک آخری بات، انہوں نے مسئلے میں لکھ دیا کہ طلاق دی جائے یا لی جائے، تو جواب تو مل گیا کہ طلاق دی جائے کہ لی جائے. وضع حمل ادا ختم کرتا، ان کا سوال یہ نہیں، ان کا تھا کیا طلاق جائز ہے؟ جی ہاں جائز، لیکن اب اس لی جائے نے میرے کان کھڑے کر دی. طلاق لی جائے کر کیا مطلب؟ غلط طریقے سے نہ لی جائے، مستحد کے وکیل کو بے وقوف بنا کر غلط کیس ہسٹری پیش کر کے الٹی سیدھی باتیں کر کے وہ طلاق نہیں ہوئی. یہ لی جائے آج کل بہت گڑبڑ کر رہا، خصوصیت کے ساتھ کورٹ کے ذریعے سے جو طلاق لی جائے وہ طلاق نہیں، وہ لینا بھی ضروری، کیونکہ اس کے بغیر یہ عورت آگے کہیں شادی نہیں کر سکتی. لیکن اصلی طلاق وہ ہے کہ یا تو شوہر خوشی سے دے، اور یا یہ مشتہد کے وکیل سے سچ بول کر بینہا و بین اللہ، اپنے اور اللہ کے درمیان کہ میں جھوٹ نہیں بول، طلاق لے سب تو وہ طلاق صحیح، ورنہ باقی اگر اس نے طلاق لی یا تو مشتہد کے وکیل کو غلط اطلاع پہنچائے اور یا کورٹ سے لی، تو حمل رکاوٹ نہیں تھا، طلاق صحیح ہو رہی تھی، اس یہ غلطی کی وجہ سے طلاق باطل ہو رہی ہے. جو ہمارے ہاں یہ چیز بہت پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے جہاں سوال میں یہ بات نہ بھی پوچھی جائے، میں بطور احتیاط یہ بات اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایک ایسا مسئلہ کسی پورے خاندان کی عزت اور آبرو کو خراب بھی کر سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے. ارادہ کیا تھا، وہ کیا گیا، میں خود اس پہ پشیمان ہوں. لیکن خیر، یہ دو جملے اور سن لیجیے. اچھا، ایک سوال یہ پوچھا گیا، جو ممبر سے بیان ہونے والے مسئلے اس لیے نہیں کہ جب شخصیات اور آرگنائزیشنز کے نام آ جائے تو گویا مسئلہ مسئلہ نہیں رہتا، ایک طرح سے کیس بن جاتا ہے جس میں دونوں پارٹیز کو سننا ہوتا ہے. بات وہ سوال میں پڑھ دیتا ہوں. سوال یہ پوچھا گیا ہے، مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے، کب دینا چاہیے، اور ہماری جماعت نے جو مہر مقرر کیا ہے کیا یہ شرن صحیح. اچھا، اب اس کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب آج سے 6-7 سال پہلے یا 5-6 سال پہلے باغ صحرا میں ماہ رمضان میری ایک تقریر ہوئی تھی، عورت کی عظمت، اس تقریر کے آخر میں عورت سے متعلقہ فقہی مسائل کا سیشن ہوا تھا، اس میں بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، اور اس وقت جماعت کے صدر شہید حمید بھوجانی تھے جو وہاں موجود تھے، کیونکہ وہ پروگرام جماعت ہی کرواتی تھی، اور اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، کیونکہ وہ وہاں سامنے بیٹھے تھے اس لیے اس کا جواب دیا گیا، پھر انہوں نے وضاحت کی، پھر سامنے سے اس کی وضاحت ہوئی، اور اس کے بعد ایک نتیجے تک ہم لوگ پہنچے. وہ کیسے ضرور ہو، اس لیے کہ وہ کیسے، اس کا نام، اس کا عنوان لوگوں کو بہت پسند آ گیا، تقریر کوئی نہیں سنتا، لیکن عورت کی عظمت یہ عنوان کچھ لوگوں کو جچ گیا، تو اس کے اعتبار سے وہ بہت چلتا، وہ آپ لے لیجئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دونوں پارٹیز اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ بحث کر رہی ہیں، پھر بھی اگر آپ کو اس سے کوئی اطمینان نہ ہو تو آئندہ پوچھ لیجئے گا، لیکن کوشش یہی ہو کہ اس قسم کے معاملات سیکنڈ پارٹی بھی ہونا چاہیے. اب آئیے اصل سوال، مہر کی رقم اور کتنی اور کب، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جس میں شریعت نے کہا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں، اس کا ہم سے تعلق نہیں. ہم اتنا بتاتے ہیں کہ ہر نکاح میں مہر ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے یہ پارٹیز طے کریں گے، کب دینا چاہیے یہ بھی پارٹیز طے کریں گے، بنیادی طور پہ لڑکی. لیکن بہرحال اگر لڑکی نے کہا کہ فلاں دن دو، لڑکے نے اتفاق نہیں کیا تو قابل مصالحہ کمپرومائز کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نکاح سے پہلے. تو مہر لا حد فی لا قلتم ولا کثرا، جو عبارت ہے تمام مراجع کی کتاب، مہر میں کوئی حد اسلام نے نہیں رکھی، لا قلتن ولا کثرتن، نہ کوئی منیمم مقدار ہے نہ کوئی میکسیمم مقدار ہے. ایک مٹھی گندم پر ہم زمان رسول میں نکاح کرتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری کا قول، اور جب خلیفہ ثانی عورتوں کے زیادہ مہر پہ پابندی لگائے تو شہزادی کی کنیز فضہ نے کھڑے ہو کر قرآن کی آیت یاد دلائی کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر عورت قنطار بھی مانگے سونے اور چاندی کا پہاڑ تو اس کا حق. چنانچہ حضرت عمر نے اپنا حکم واپس لیا فضہ کے اعتراض پر. تو قلت میں ایک مٹھی گندم پہ نکاح ہوا، کثرت میں سونے اور چاندی کا پہاڑ بھی مانگ سکتی، یہ اس کی مرضی. لیکن مستحب یہ ہے کہ 500 درہم تک ہو مہر، اور 500 درہم 1250 تولہ چاندی. چاندی ایک رقم نہیں، چاندی کی قیمت معلوم کیجیے، اور یہ معلوم کیجیے کہ 1250 تولہ چاندی کتنے کی مل رہی ہے آج کل. وہ مستحب ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہ، یا اتنا ہو یا اس سے کم. لیکن ایک ایسا مستحب کہ جس کی مخالفت میں کوئی گناہ اور حرج نہیں. دوسری بات، کب ادا کرنا، لڑکی کی مرضی، مرضی نکاح کے بعد نہیں، صیغے سے پہلے. تین طریقے ہوتے، یا تو وہ کہے کہ مؤجل، مجھے ابھی چاہیے، جیسے عرب ممالک میں اکثر نکاح ایسے ہوتے تھے، بلکہ ایسے ہی نکاح کی وجہ سے اب آج مجھے تقریر زیادہ کرنا تھی، اب تو بھول جائیے تقریر کرنا ہی نہیں، انہی مسائل کی مدد سے کچھ کچھ میں ایک تقریر بنا رہا ہوں. بل عرب ممالک میں مؤجل زیادہ چلتا ہے، مؤجل جس کا ایک اردو میں بھی لفظ استعمال ہے، اجلت فورا. ایک یہ طریقہ، لڑکی کا ہے، یہ لڑکی کی مرضی، مؤجل فوراً دے دو. اور عرب ممالک میں یہ رائج بھی، بلکہ اسی مہر مؤجل کے رواج کی وجہ سے آغا حکیم اپنی ساری بہوؤں کو حج پہ بھی بھیجواتے تھے. آیت اللہ محسن الحکیم صاحب اولاد کثیر، 10-11 تو ان کے بیٹے ہیں جو حجت الاسلام اور آیت اللہ کے درمیانی منزل تک پہنچے، یعنی اولاد کے اعتبار سے اس اعتبار سے بھی بڑے. اور عرب ممالک میں یہ رائج بھی، بلکہ اسی مہر مؤجل کے رواج کی وجہ سے آغا حکیم اپنی ساری بہوؤں کو حج پہ بھی بھیجواتے تھے. آیت اللہ محسن الحکیم صاحب اولاد کثیر، 10-11 تو ان کے بیٹے ہیں جو حجت الاسلام اور آیت اللہ کے درمیانی منزل تک پہنچے، یعنی اولاد کے اعتبار سے اس اعتبار سے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ نجف، جب نجف کا گولڈن ایرا چل رہا تھا 1970 تک، آغائے محسن الحکیم کی بے تاج کی بادشاہت، عوام تو عوام، ظالم حکومتیں بھی ان سے کافا کرتی اور ظالم حکومت کے کارندے بھی، کہیں آغائے محسن الحکیم کا نام آ جائے گورنمنٹ کے سارے قوانین معطل ہوتے. کتنے ہی لوگ آغائے محسن الحکیم کا خط دکھا کے بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے سرحد کراس کر جاتے تھے. انہوں نے لکھا کہ آغا حکیم کو کہ ہم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ نجف آ جائے. یہ خط سرحد کی باؤنڈریز کی ساری ریسٹرکشنز ختم ہو گئی، بلکہ اس طرح ختم نہیں ہوئی. یہ کچھ محکمے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کام کرنے والا ہر شخص فطرت کے اعتبار سے گناہگار ہوتا، الا ما شاء اللہ. لیکن آغا محسن الحکیم نہ صرف یہ کہ پاسپورٹ اور ویزے کی پابندی ختم، بلکہ وہ تحریر دیکھے، وہ ظالم حکومت کے ظالم کارندے، 58 سے ایران میں عراق میں کمیونزم تو آ چکا، لیکن پہلے اس خط کو چومتے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرتے. ایک عجیب زمانہ تھا آغا محسن الحکیم کا. یہ دیگر بات، یہ دوسری بات کہ جس اعتراض کا نشانہ اس مظلوم مرجع آیت اللہ سیستانی کو بنایا گیا، یہ جن کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ کل کیا واقعہ ہوا، تفصیلات آ رہی، لیکن ان کے گھر پہ حملہ ہو اور بعض افراد کا زخمی ہو جانا تو یقینی خبر، پھر شہادت، خیر آیت اللہ سیستانی پروردگار نے ان کو محفوظ رکھا، لیکن یہ مظلوم مر گئے، یا ان سے پہلے ان کے مظلوم استاد آیت اللہ خود، وہ جن اعتراضات کا نشانہ بنے، موجودہ زمانے کی تاریخ سب سے پہلے یہ اعتراض دو مراجع پہ ہوئے. آج کیونکہ وقت اتنا طویل گزر گیا اس لیے ہم یاد نہیں رکھتے، پہلا اعتراض آیت اللہ بروجردی پر ہوا تھا اور دوسرا اعتراض آیت اللہ محسن حکیم پر ہوا تھا. یہ شخصیتیں اتنی عظیم، ان کو دیکھنے جائیں تو انسان کے سر سے ٹوپی گر جاتی ہے، اتنی قداور شخصیتیں، لیکن اعتراض ان کی زندگی میں ان پر بھی ہوا. 53 جب شاہ کے خلاف وہ پہلی تحریک چلی تھی مصدق کے زمانے میں، اعتراض قم کیوں خاموش، مرجے کیوں آگے آگے قیادت نہیں کر رہا، اور تاریخ تشیع چند مقدس ترین مراجع میں سے ایک آغا بروجردی جو کہ آپ میں سے اکثر 63 میں پیدا بھی نہیں، 53 63 جب امام خمینی کو ایران سے جلا وطن کیا گیا، نجف کا عہدہ مرحوم آغا محسن حکیم کے ہاتھ میں، سیم اعتراض ہو، اتنا بڑا واقعہ ہو، آغا محسن حکیم میدان میں نکل کے اپنی جان کیوں نہیں دیتے، اور پھر آغا خوئی پہ یہ اعتراض، اور پھر آغا سیستانی پر. تو یہ تو ہمارا کوئی مرض، جس طرح امام خمینی کی ذات سب سے زیادہ اعتراضات کا ہدف بنائی گئی، اسی طریقے سے کیونکہ دشمن ہمارا ایک ہی، وہ ایک طرف سے امام خمینی پہ اعتراض کر کے ان کو بدنام کرنا چاہتا ہے، دوسری جانب سے ان مراجع پہ اعتراض کرتا ہے، سارا میٹر تیار ہو کے ایک جگہ سے آ رہا ہے، سینٹر ایک ہی. نہ آغا خوئی پہ اعتراض کرنے والے، نہ یہ امام خمینی کی مہم، اور امام خمینی پہ اعتراض کرنے والے، نہ یہ آغا خوئی کی مہم، یہ دونوں کے دشمن، اور دونوں کا نام مٹانا چاہتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی عظیم شخصیت لیکن اعتراض کا نشانہ تو بنی تھی. خیر، اس اعتبار سے جسے کوئی دنیاوی ترقی کہے، اور اس اعتبار یعنی جب نجف کا گولڈن ایرا، آغا حکیم کے بیٹے جس وقت تیار ہو کے گھر سے نکلتے درس لینے کے لیے، اچھا وہ اپنی جگہ ایک بات کہ بیٹے آغا حکیم کے تھے، درس آغا خود سے لیتے تھے، تو ایک شان نظر آتی، شان ایسا گریس فل وہ منظر ہوتا تھا، وجی بھی بہت، خوبصورت بھی بہت، روحانیت بھی بہت، اور ایک گھر سے 10-12-15، اور دوسری جانب مظلومیت کے اعتبار سے اس 20-25-50 سال بلکہ 100 سال کی تاریخ غالباً کسی ایک خاندان اتنی قربانیاں نہیں دی گئیں جتنے خاندان حکیم نے قربانیاں دی. شہداء آل حکیم پورا ایک سلسلہ بن گیا، اور زیادہ تر قربانیاں نوجوانوں کی تھی، نوجوانوں کی جسمانی اور اس خاندان کے بزرگوں کی روحانی قربانی، کیونکہ ہر جوان کا سر کاٹا جاتا اور بزرگ خاندان آغا محسن حکیم کے بڑے بیٹے آغا یوسف الحکیم کے سامنے وہ کٹا ہوا سر بھجوایا جاتا، دیکھو اسے اور روکو اپنے بھائی باقر الحکیم کو، ورنہ ہر جوان کا یہی حشر ہوگا. اس بوڑھے اور بڑے بھائی جو خود مرجعیت کی حیثیت رکھتا، لیکن آغا خوئی کی علمیت کے آگے اپنی مرجعیت کو سرنڈر کر دیا اور اعلان کیا کہ جب تک آغا خوئی جیسا مرجع میری تکلیف جائز ہی نہیں. لیکن یہ ساری زندگی، 1991 میں انتقال ہوا، پاکستان میں اکثریت پلٹ کے یہ بھی نہ سوچا کہ کون دنیا سے چلا گیا، ایک عجیب شخصیت اور علمیت بھی رہتی. یہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آغا محسن حکیم کا سب سے بڑا علمی کارنامہ جو شرح عروۃ الوسطیٰ، وہ قلم آغا یوسف حکیم کا، یعنی اتنی علمیت. دیکھیے اس قسم کے قول مشہور ہو جانا یہ خود بتاتا کہ یہ بیٹا اپنے باپ کے کتنے قریب ہے علم کے اندر، کہ جیسے صفین کی لڑائی عباس کا نقاب ڈال کے آنا اور لوگوں کو کہنا علی آ گئے علی آ گئے، تو پتا چلا کہ عباس ہے، بالکل اس انداز کا واقعہ. خیر، تو یہ خاندان حکیم، آپ اس اعتبار سے دنیاوی ترقی کو دیکھیں تو لا بے مثال، اور اگر آپ آخرت کی ترقی کو دیکھیں، جس خاندان کے شہیدوں کی تعداد 72 سے زیادہ ہو چکی اور صرف 10 سال کے اندر اندر، اور سب کے سب جوان رانا اور سب کے سب پڑھے لکھے علماء، عجیب خاندان تھا یہ. آغا محسن حکیم ان کا ایک طریقہ کار تھا، اور وہ یہ تھا کہ 20 دینار مہر ان کے خاندان کا چلا رہا تھا. جیسے اس خاندان میں بہت پہلے شاہ عباس اعظم کے زمانے میں یعنی 600 سال پہلے علم طب کا کوئی ماہر گزرا تھا, اور جب وہ آئے تھے نجف تو وہ بحیثیت ڈاکٹر آئے, وہ حکیم کہلاتے ہیں. اب یہ لفظ حکیم حکمت ہی کی وجہ سے جز بن گیا 6 سنچری تک اس خاندان. اسی طریقے سے یہ مہر بھی اس خاندان میں ایک مخصوص چلا رہا, اور یہ مہر اتنا تھا کہ 50s کے اینڈ اور 60s کے اوائل نہ صرف یہ کہ یہ بلکہ 2 آدمیوں کا حج اس میں ہو سکتا تھا. حج کا خرچہ 4 یا 5 دینار ہوتا تھا نجف سے بیروت جاتے سے, بہت ہی مختصر سفر. ہم لوگ تو 1.5 مہینے رہتے, ہمیں زیادہ تو ہمارا 1.5 مہینے کے اوور ہیڈ ایکسپینڈیچر مار دیتے ہیں, کھانا بھی پینا بھی پھر مکان کا کرایہ زیادہ پھر مثلا کپڑے کی ڈھلائی. وہ تو گئے 6 دن میں حج کر کے آگے 7 دن, تو 20 دینار میں بخوبی حج ہوتا تھا. تو جس وقت بھی وہ اپنے کسی بیٹے کا نکاح کرتے تو اسی وقت اپنے بیٹے کے ہاتھ سے اپنی بہو کو ہاتھ کے ہاتھ مہر دلوا دیتے, اور جیسے ہی مہر آتا تھا مسئلہ شرعی بتا دیتے کہ تمہارے پاس اتنی رقم آ گئی کہ استطاعت ہو گئی, تم یہاں سے مکہ جا کے حج کر کے آ سکتی, تم پر حج واجب ہو گیا. خاندان حکیم کی بہو اور آج سے 35 سال پہلے کی, 35 سال پہلے عام عورتیں بھی گھروں سے نکلنے کی عادی نہ تھی, کچھ آئیے کہ مقدس علماء کے گھر کی عورتیں. تو ساتھ میں یہ بھی بتاتے کہ اگرچہ شرط سفر حج میں محرم ضروری نہیں, لیکن چونکہ تم اکیلے سفر نہیں کر سکتی تو حج تم پر واجب ہوگا بشرطیے کہ کوئی تمہارے ساتھ جانے والا ہو, اور اگر کوئی خود سے نہیں جا سکتا اور تمہاری حیثیت ہے تو پیسے دے کے کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اسلام میں کئی جگہ یہ لفظ آتا ہے نا, آپ کو پانی نہیں مل رہا تیمم جائز نہیں, خریدو پانی چاہے پیسے دے کے مل. اچھا خریدنے کا بھی امکان نہیں تو کنواں کھودو, چاہے کنویں کھودنے میں خرچہ ہو جائے 4000-5000 میں تو بورنگ ہوگی شاید, اس سے زیادہ ہو مجھے نہیں معلوم, کہ یہ خرچہ کرو. آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, ہمارے یہاں کتنی غلط فہمی, ذرا کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی جھٹ سے بیٹھ گئے, ایسا نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو کہا نہیں, کھڑے ہونے کی 2 قسم ہیں, پہلا ہے کہ خود سے کھڑے ہو یہ طاقت نہیں ہے تو کسی کو کہو کہ آ کے سہارا دے. ہم نے کہا کس کے پاس خالی پیلی ٹائم ہے کہ مسئلہ وہ ہماری نمازوں کے لیے سہارا دے. آج تو مومن کہتے ہم سے اپنی نماز نہیں پڑھی جاتی, تو کہا تمہاری حیثیت ایک آدمی اجرت پہ لاؤ جو ہر نماز میں تمہیں پکڑ کے کھڑا کرے, اور اگر یہ ممکن ہے تمہارے تو تم پر واجب ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو بیٹھ نہیں سکتے. ہمارے یہاں جو اکثر لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی میجورٹی کی نمازیں پاتے ہیں, جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں مسئلہ اپنی جگہ وہ غلط سمجھے, سہولت ہے اسلام لیکن انہوں نے غلط سمجھا. مثلا ایک ہی مسئلہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے اگر تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کے دی جا سکتی تو کم از کم وہ کھڑے ہو کے دو بعد میں بیٹھ جاؤ. آج جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنے پرسنٹ ایسے جو ایک اللہ اکبر کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے, جو بیٹھتے ہیں نا وہ آتے ہی کھڑے ہونے کی حالت میں ہے پھر بیٹھتے ہیں, اس حالت میں اگر اللہ اکبر کہہ سکتے تو واجب ہے کہ ولو یعنی ایٹ لیسٹ پہلا اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہہ دے نیت اور اللہ اکبر الحمد بیٹھ کے پڑھو, اور اگر اللہ اکبر بیٹھ کے کہا تو تکبیر کا قیام غیر رکنی آپ نے چھوڑ دیا, اور غیر رکنی قیام بھولے سے ہو تو معاف, لاعلمی کی وجہ سے ہو تو اکثر علماء کے نزدیک معاف نہیں, اور تو ابھی اس سے بہت شکے نکلے. قیام کا مسئلہ عمل کے لیے نہیں کیونکہ اس میں شکے ہیں کہ مستحق کیا کہتے ہیں, وضاحت کے لیے. تو فرمایا تم پر حج واجب اور اکیلی جا نہیں سکتی ہو تو تم پر واجب کہ اگر پیسے دے کے کوئی پیسے دو اور کوئی ساتھ چلنے والا ہو تو اس کو ساتھ لے کے. ہاں اگر اپنے حج کے پیسے ساتھی کے حج کے پیسے نہیں تو پھر حج معاف ہو, لیکن 20 دینار میں ہے اس میں آرام سے 2 آدمی حج کر سکتے ہیں. تو تم پر واجب کہ اپنے مہر سے اپنے شوہر کو حج کرواؤ تاکہ تمہارا حج ہو سکے. دیکھیے یہ خاندان حکیم کی ساری بہو تقریباً اس طرح حج کیا خصوصیت کے ساتھ. اس خاندان حکیم علمی اعتبار سے 2 شخصیتیں بہت مشہور تھیں, ایک یوسف حکیم اور ایک عبد الصاحب حکیم جنہیں صدام نے شہید کیا، اور عبد الصاحب حکیم اس نوجوان کا نام، کہ سارے کے سارے نجف اور قم میں یہ بات طے شدہ کہ اگر 10 سال زندہ رہتے تو مرجعیت ان کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی، اجتہاد تو ان کا تھا ہی تھا، شہید باقر صدر جیسے جینیس، یعنی سب نے ان کو فیوچر مرجع لکھنا شروع کر دیا تھا. بدقسمتی سے یہ دونوں مرجع، ایک وہ جو مرجعیت تک پہنچ گیا تھا وہ بھی صدام کے ہاتھوں شہید ہوا باقر صدر، اور ایک وہ کہ جس کا یقینی تھا مرضی ہونا، ان کے اجتہاد میں تو کوئی شک ہی نہیں، بلکہ اب جو صاحب حکیم شہید اس منزل پر تھے کہ اگر کسی مجتہد کہہ دے تو ان کی گواہی مانی جاتی، اور انہوں نے آقا روحانی کی مرجعیت کی گواہی دی، بلکہ یہ تو آقا روحانی اور آقا خوئی میں 19-20 سے زیادہ فرق بھی محسوس نہیں کر رہے. خیر وہ ایک الگ مسئلہ. تو ان کا حج تو سب کو یاد ہے، خاندان حکیم سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ صحیح، ان کی شادی جب ہوئی تھی تو اتفاق سے مہینہ ذی‌قعدہ کا، تو باقی بہوؤں کو تو مسئلہ بتایا جاتا تھا، یہاں مسئلہ نہیں، یہاں پہ گویا سامان پیک کرا کے بھجوایا جا رہا ہے. ذی‌قعدہ کا مہینہ ہے، اگلے مہینے حج ہو رہا ہے. بہو سے کہا اس شہید کی بہو، اس شہید کی بیوہ، اپنی بہو، کہ خود بھی جاؤ حج پر، مہر اتنا، اور اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی لے کے جاؤ. چنانچہ عبد الصاحب حکیم اتنے مشہور شخص تھے کہ ان کے حج کی وجہ سے خاندان حکیم کا یہ مسئلہ پورے نجف میں مشہور تھا. ہمارے یہاں تصور ہی نہیں تھا ایک زمانے میں کہ عورتیں بھی حج کر سکتی ہیں، اور ابھی بھی تصور ہے تو مردوں کی طفیلی بن، جبکہ اسلام عورتوں کو برابر کا اسٹیٹس دیا گیا، بلکہ ایسا اسٹیٹس کہ مرجع کے خاندان اصلی حج عورت کر رہی اور اس کی وجہ سے مرد کو چانس مل رہا ہے حج پر جانے کا. لیکن یہ کیوں ہو سکا؟ مہر اتنا تھا. تو اب مہر کے ادائیگی کے 3 طریقے، ایک کا نام ہے مہر معجز، ادھر نکاح ہوا ادھر مہر دے دو. اگر لڑکی نے یہ رکھا ہے تو اس پر عمل کرنا ہو. ایک ہے مہر موجل، واو کے ساتھ، عربی میں ایک لفظ ہے اجل، اجل کے معنی مدت، موجل کہتے ہیں جس میں طے کیا جائے کہ کتنی مدت کے بعد دیا جائے، طے کر لیا جائے کہ مہر میں 10 سال بعد دوں. تو اس صورت عورت کے لیے 10 سال سے پہلے مہر مانگنا بھی حرام، ریکویسٹ کر سکتی پریشر نہیں ڈال سکتی، اور مہر کے حوالے سے جتنے بھی واجبات عورت پہ آتے ہیں وہ سب معاف، بھائی حج آتا 10 سال تک نہیں آئے گی. یا اس کے علاوہ مہر میں خمس تو نہیں آتا، ایک دو مسئلے اور مہر کی وجہ سے عورت کی استطاعت میں بن جاتے ہیں، والدین کا نان و نفقہ ہے، کچھ علاج کا مسئلہ، وہ سب 10 سال بعد. اور ایک تیسرا طریقہ اند طلب، جو ہمارے یہاں زیادہ رائج ہے، انگریزی میں اس کو لکھا جاتا ہے آن ڈیمانڈ. اس میں یہ کہ نہ یہ کہا گیا ابھی دو، شوہر کو فوراً دے، نہ شوہر یہ ریلیف دیا گیا کہ 10 سال بعد دو تو 10 سال وہ آرام سے بیٹھے گا، نہیں، اس میں کیا کہا گیا، جب عورت کا موڈ اور جب وہ چاہے مہر مانگ سکتی ہے. تو یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب، اور آپ کا تیسرا سوال تو میں نے بتا دیا، لیکن اس میں ایک کلی بات، جماعت وماعت کی نہیں، عام بات، کہ جب کوئی آرگنائزیشن قوانین پاس کرتی ہیں کیا اس کے ممبرز کے لیے ان قوانین کی پابندی ضروری؟ دیکھیے سوال، یہ جماعت اور مہر کو نکال دی، آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، وہ ایک قانون پاس کرتی، کیا اس قانون کی پابندی آپ پہ لازم؟ بہت اہم سوال. دنیا میں ہزاروں قسموں کے ریلیجس آرگنائزیشن، سوشل آرگنائزیشن، کچھ ایجوکیشنل آرگنائزیشن، کچھ پروفیشنل کی آرگنائزیشن، ہزاروں تنظیمیں ہیں، مسئلہ سب کے لیے. تو اس کا جواب یہ کہ جی نہیں، جی نہیں، آپ سوائے شرعی قانون کے اور کسی قانون کو ماننے کے پابند نہیں. لیکن اگر آپ اس آرگنائزیشن سے کچھ بینیفٹ لے رہے تو اس کے بدلے پھر آپ کو اس کا قانون ماننا پڑے، سوائے حرام قانون. یہ یعنی آرگنائزیشن کے قانون ایک طرح سے، جیسے بزنس ہوتی ہے یا کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے، کہ اگر آپ کے لیے اس کے مہر کو ماننا ضروری نہیں تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی فیسلٹی دے جو اس پر واجب نہ ہو. وہ صاحب کہہ سکتی ہے مثلاً اسکول، مثلاً کوئی ہال، یا مثلاً نکاح کا رجسٹریشن، یا کوئی بھی جو وہ فیسلٹی وہ اس کو منع کر سکتی. تو اگر آپ کو اس کی فیسلٹی لینا ہے تو اس کا قانون ماننا، نہیں مانے آپ گناہگار نہیں، لیکن وہ آپ کی ممبر شپ سمجھیے، پھر وہ فیسلٹی آپ کے لیے صحیح نہیں رہے. یہ ایک عام سی بات میں نے کی ہے. اب اس کے اندر باقی باتیں، اگر شوہر اور بیوی راضی تو جماعت کے فارم کے لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. وہ دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اس پہ جھگڑے کی کیا بات، وہاں بے شک پانچ تولے. اصل دلیل تو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ان کے بزرگوں کے ذریعے طے ہو گیا، وہاں لکھا رہے پانچ تولے، ہم طے کرتے ہیں دو تولے. ٹھیک، آپ کا یہ نکاح ہو جائے گا. مہر کا ڈھنڈورا پیٹنا تو ضروری نہیں کہ سنو اے بچیوں اور بڑھو، فلان لڑکی کا نکاح دو تولے رکھا گیا، تم پانچ نہ سمجھو. وہ آپس کی ڈیلیں گے جو بھی طے کر لی ڈاکومنٹ. دیکھیں یہ بھی ایک بہت مسئلہ، اہم مسئلہ. ارے تقریر تو تقریر، جو مسئلے ہیں یہ بھی آج سب کے سب شک میں جا رہے ہیں. چلے سر، آج کی تقریر کے بدلے آئندہ ہی طریقہ ہم بدل دیں. پہلے تقریر آ جائے گی، آخر میں مسئلے آ جائیں گے، اور اس کے بعد آخری درس پورا مسائل کا. اب آخری بات، میں نے کوشش کی ہے کچھ تاریخ، کچھ حالات، کچھ موجودہ زمانے کے واقعات لے آؤں، لیکن بہرحال ناکام کوشش. اب آئیے اس کی آخری بات، وہ یہ اب یہ مہر کی بات نہیں، عام بات، کہ اسلام ایک مسئلہ کہ شریعت زبانی بات چیت کی اہمیت زیادہ ہے یا تحریر کی اہمیت زیادہ ہے. آج ساری دنیا کا سسٹم ہے تحریر، ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، اس کی اہمیت زیادہ، لیکن اسلام میں ایسا نہیں. اسلام میں اکثراً تو زبان کے قول کی اہمیت زیادہ، اور کبھی کبھار زبان اور تحریر برابر، لیکن تحریر یا ڈاکومنٹ کبھی زبان کے اوپر تقدم نہیں رکھے. آپ نے کسی وجہ سے لکھا کہ یہ مکان میرے بیوی کا، لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں اپنی کسی مسئلے سے لکھ رہا ہوں، ہے نہیں تمہارا مکان. اب یہ کاغذ پہ لکھا ہوا بالکل بیکار، بات وہ چلے گی جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں. اب یہ مسئلہ اگر میں بڑھاؤں تو معاشرے میں بڑا حرج مرج ہو جائے، لیکن ہے اپنی جگہ. آپ نے کسی کو نوکر رکھا، اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ہے کہ تمہاری تنخواہ 3,000، زبانی آپ سے کہا کہ اس میں میری کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہیں دوں گا 2,500. اب بات کو چلے گی زبان، یعنی اصل مسئلہ زبان اور تحریر کا نہیں، اصل مسئلہ کہ جو آپس میں طے پائے اس کی اہمیت. اب اگر کسی وجہ سے آپس میں جو طے پا رہا ہے کاغذ پہ کچھ اور لکھا جا رہا تو کاغذ کی ویلیو نہیں، بلکہ زبان کی ویلیو بھی نہیں. آپس میں طے پایا کہ تنخواہ 2,500، لیکن فلاں کے سامنے ہم 3,000 کہیں، یعنی اصل بات چلی گئی دل کے اندر. کیا دل والی چیز زبان سے بھی اہم ہے اور تحریر سے بھی اہم، ایسا اکثر ہوتا یا الٹا بھی ہو سکتا. کاغذ پہ 3 لکھیں گے ویسے دیں گے 3,500، کوئی مسئلہ ہے تو اس کی. اگر پہلی مسئلہ سمجھ میں آ رہی ہے کوئی ٹیکس ویئر کا مسئلہ تو دوسری مسئلہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دوسرے نوکروں کا اعتراض نہ ہو مسئلہ. تو اب ہر جگہ پر اصل چیز ہے اسلام میں دل، اور اگر دل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو جو زبان پہ آئے گا وہ اہم، اور کاغذ کی تو کوئی زیادہ اہمیت نہیں. ہاں اگر ہم نہ کسی کی زبان پتہ چلی کہ اس نے کیا کہا نہ دل پتہ چلا تو آخر میں کاغذ کی اہمیت. ایک آدمی کے انتقال کے بعد اس کی فائل میں سے نکلا کہ مکان میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، مگر نہ کبھی زبان سے ہاں کہا نہ 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 دل پتہ چلا، تو اب کاغذ کی اہمیت ہے. ورنہ ہمیشہ لکھا کچھ اور ہو بول کچھ رہا ہو، اصل اہمیت بولنے کی. اور یہ مسئلہ بزنس ڈیلنگ سے ہٹ کر عبادت میں بھی آتا، عبادت میں بھی آتا. عبادت میں کہاں آتا ہے؟ ختم بات، بہت آج کا سبق مسائل کی بھرمار ہو، لیکن سن لی آخری جملہ، اور وہ یہ عبادت میں بھی آتا. آپ کسی کے گھر گئے، اس نے کہا خبردار میرے یہاں نماز نہیں پڑھنا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ مذاق کر رہا ہے، ویسے دل سے راضی، بہت ایسے مذاق ہوتے ہیں، تو اب آپ نماز پڑھ سکتے. خیر یہ مسئلہ تو آسان، اس کا الٹا بڑا مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے بسم اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، بسم، دل سے آپ کو پتا ہے وہ راضی نہیں. اور یہ اکثر ہوتا کہ ہمیں کسی کا دل پتا بھی چل جاتا، یہ ٹیکنیکل اعتراض نہ کرے کہ دل کا کیا پسند نہیں, دل کا کبھی اندازہ ہو جاتا ہے, مگر شرما حضور یا تکلف و مروت میں نام نہیں بول سکتا, خصوصاً جب عبادتیں انوالو ہو جائیں. اب وہ سوچتا ہے کہ میں منع کروں گا کہ اس پانی سے وضو نہ کروں, دنیا پنجے ڈال کے میرے پیچھے پڑ جائے گی تو وضو سے روکتے ہو. چنانچہ شرما حضور ہی کہتا بسم اللہ وضو کر لو, لیکن چہرے کے تاثرات اور اس کی نگاہوں کے اسٹائل اور اس کے پاس مزاج سے ہم کو معلوم ہے کہ دل سے کبھی راضی نہیں, آپ وضو نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اس کے دل کا پتا, مسئلہ حج میں پیش آتا عرفات اور منا میں, اب تو خیر گرمی نہیں ہے, جب گرمی ہوتی ایک آدمی بیچارہ اپنے پینے کے لیے مکے سے پانی بھر کے لا جا اور دوسرا آدمی لاپرواہ, نہ پیسے خرچ کیے نہ توجہ, آدھے راستے میں جی آدمی کہہ رہا مجھے پانی دے دو پیاس لگی, مرنے کی حالت نہیں ہے ورنہ بازی ہو. اب اس آدمی نہ صرف یہ کہ دل نہیں جا رہا بلکہ دل میں ہزاروں گالیاں دے رہا کہ تم نے لاپرواہی کی سستی کی, پانی خریدا نہیں, محنت نہیں کر کے آئے اور سارا پانی تم لے کے جا رہے, لیکن اب وہ بولے تو کیا بولے, اگر میں منع کرتا ہوں تو سب مجھے موریدے الزام ٹھہرائیں گے تم مسلمان کو پانی دینے سے منع کرو, مجھے یہ تو دیکھو کہ کیسا مسلمان, چلے بہت ہی ضعیف ہے اپاہج ہے اٹھ نہیں سکتا, دوسری بات ہٹا کٹا باقی ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت بھی ہے پیسہ بھی, تو یہ تو ایک طرح سے ہمیں بیوقوف بنانا ہو. ہوتا بھی ہے کہ بعض لوگ آپ کی شرافت اور اخلاق سے فائدہ اٹھا کے بیوقوف بناتے, تو اسلام اتنے بدھو بننے کا حکم بھی نہیں دیتا, موقع محل کے اعتبار سے. تو بات کیا ہو رہی تھی عبادتوں, ایک جگہ بورڈ لگا پینے کے علاوہ یہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا, سبیلوں پہ اکثر یہ بورڈ آپ کو معلوم ہے, لے کے اس آدمی کی سبیل ہے اس کے تعلقات آپ سے میں وضو کروں اسے اعتراض نہیں ہوگا, آپ تحریر پہ نہیں جائیں آپ اپنے تعلقات سے, اور اس طرح الٹا. چنانچہ بعض مرض اس قسم کے ڈونیشن پر اب تک مطمئن نہیں, کیا ہمیں پتا ہے کہ سامنے والے نے یہ ڈونیشن خوشی سے نہیں دیا, اسے ایسا پریشرائز کیا گیا یا ایسا پروجیکٹ پیش کیا گیا, وہ کیسے نہ بولے دس کے بیچ میں لیکن دل سے راضی نہیں. اس پیسے کے حلال ہونے بہت سارے مراجع کا اعتراض ہے کہ شاید یہ حلال نہیں, خیر اس پر میں بات نہیں کرتا ہوں, بہت سارے پروجیکٹ چلتے ہی ڈونیشن سے, اگر یہ اصول بنا لیں تو ایک بڑا اچھا موقع لوگوں کو مل جائے, لیکن خیر مسئلہ یہ بنا کہ کاغذ کی اہمیت سے زیادہ اہم زبان, اور زبان سے زیادہ اہم کسی کا دل, لیکن دل پتا نہ چلے تو ہم زبان کو اہمیت دیں گے کاغذ کو نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حال ہی میں کچھ میراث کے کیسز ایسے آئے کہ کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز مل گئی, زبان سے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. تو جو لوگ موجودہ زمانے کی جن کو ہوا لگی سب نے کہا کاغذ زیادہ پکا ہوتا, لیکن شریعت کا مسئلہ تھا کاغذ کچا ہے اور زبان پکی ہے. بس یہی پہ آج کی بات ختم. اب باقی سب لوگوں کے لیے صحیح, لیکن جب میں تقاریر میں وعدے کرتا ہوں تو میری زبان پکی نہیں ہوتی. آج تو نہ صرف یہ کہ میں نے وعدہ کیا بلکہ قرآن کی تین آیتیں پڑھ کے اپنے آپ کو باؤنڈ بھی کر لیا تھا کہ موضوع میں رہنا, اور آج وہ دن بنا کہ ایک لفظ بھی موضوع پہ نہیں آ سکتا. یہی ہے پروردگار کہ انسان کے تکبر اور غرور کو توڑتا اور بتاتا کہ میری منشا اور مصلحت کے بغیر تم کچھ بھی نہیں. خیر انشاءاللہ خدا ہی سے مدد دیتے ہوئے آئندہ ان مومنین کی تشفی کے لیے بھی کچھ باتیں جو مسائل ایک حد سے زیادہ نہیں سن سکتے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو حال ہی میں ایک برادر ایمانی آغا سیستانی اور آغا روحانی سے پوچھ کے آئے, اور چونکہ تحریری صورت میں آئے اس لیے اس کو بیان کرنا بھی زیادہ اطمینان بخش ہو. زبانی تو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن اس میں چونکہ دوسرے بھی مسئلے چل رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے وہ, تو ذرا گڑبڑ. میرا ارادہ آج بھی تھا لیکن آواز تو نہیں, انشاءاللہ آئندہ. ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیا ٹیلی ویژن پر عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں, خصوصاً ہاکی یا ریسلنگ وغیرہ کے مقابلے میں جہاں جسم پراپر نہیں چھپا. دوسرا مسئلہ اسکول اور کالج میں جو ڈرائنگ میں جاندار کی تصویریں بنوائی جاتی ہیں. تیسرا مسئلہ زبان نیت سے کرنا ضروری, زبان جو ہے وہ دل زبان سے نیت ضروری ہے کہ دل کی نیت بھی چل جائے, اور اس کے علاوہ چار پانچ مسئلے اور آج کل اس پہ ڈسکشن بہت ہو رہے ہیں اور یہ تحریری صورت میں آ چکے ہیں. چنانچہ اور چونکہ دو مرجے سے پوچھے گئے تو آسانی یہ ہے کہ بعض جگہ پہلے مرجے نے احتیاط واجب لگائی اور دوسرے نے جائز کر دیا. یہ انشاءاللہ آئندہ یہ چند مسائل بہت اہم, تو میری خواہش یہی ہوگی کہ یہ مسائل کا بیان چنانچہ تحریری سوالات بھجوائے جائیں, لیکن وہ شرط نہ لگائی جائے جو آج کے ہر سوال میں لگی تھی سوائے دو کے, جو وہ دو جو میری شیروانی کی جیب میں چلے گئے, باقی ہر ایک میں شرط لگی تھی. جواب آج دیجیے, جواب آج دیجیے. آئندہ کے لیے ابھی سے کہہ دوں کہ یہ ممکن نہیں, اور یہ بھی کہہ دوں شاید آئندہ آخری درس ہو, ورنہ زیادہ سے زیادہ 18 دسمبر تک یہ درس چلے گا بشرط حیات و توفیق اے خدا. تجھے واسطہ اس ماہ رجب کی ان برکت والی راتوں اور دنوں کا, اور تجھے واسطہ اور اپنی تمام حجتوں جو اس ماہ رجب میں اس دنیا میں بھیجی گئی یا جنہیں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا, ہمیں اس قیمتی دین جس کے خاطر کبھی ساتویں امام نے شہادت قبول کی اور کبھی زینب نے اپنی چادر کی قربانی, ہمیں اس قیمتی دین پر کم از کم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے خدا تیرے علاوہ کون ہے کہ جس کے آگے ہاتھ پھیلائیں, اے سب کا مل جاؤ ماوا, اے ہر ایک کی فریاد سننے والا اور اے ہر ایک کے خالی ہاتھوں کو بھرنے والا. تجھے واسطہ ماہ رجب کی حجتوں کا, صاحبان ایمان کے خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں, اپنی برکتوں, اپنی نعمتوں اور ان کی مرادوں اور تمناؤں سے بھر دے. اے خدا بعض صاحبان ایمان خصوصیت کے ساتھ ایک مرد مومن جو بینک کے کسی مسئلے میں مبتلا ہو, خصوصی انہوں نے التماس سے دعا کی ہے اتنی شدید پریشانی میں, تجھے اس ماہ رجب کے اسیر بغداد کا واسطہ, تمام پریشان ہاتھ مومنین اور خصوصاً یہ برادر ایمانی اس پریشانی کو جلد از جلد دور فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ماہ رجب کا واسطہ جس جہاد کو ماہ رجب کی 28 تاریخ میں نے مولا حسین نے شروع کیا, اس کی تکمیل کے لیے حسین کے وارث اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے خصوصاً تمام